ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم. کل نگر سے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سورہ دہر تک پڑھیں گے، لیکن دو سورتیں یعنی سورہ قیامہ اور سورہ دہر اس میں سے رہ گئی تھی. چنانچہ آج ہماری منزل کا آغاز سورہ قیامہ سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ختم قرآن ہو جائے گا. یہ جو سورتیں ہیں جن میں سے کہ آٹھ ہم کل سن چکے ہیں، 29ویں پارے میں سورہ ملک سے ان سورتوں کا کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، اور یہاں سے لے کر تقریباً یہ دونوں پارے 29ویں پارا اور 30ویں پارا یہ مکی سورتوں ہی پر مشتمل ہیں. ان میں چند سورتیں معوذتین ہیں، آخری سورت النصر کے بارے میں خیال ہے، سورت البینہ کے بارے میں خیال ہے، لیکن اختلاف ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ تین چار سورتیں مدنی ہیں، باقی یہ تمام سورتیں مکی ہیں. اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہی قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے. چھوٹی سورتیں لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت جامع. ان سب کا رنگ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، انذار، خبردار کرنا، قیامت کی خبر، جزا و سزا کے حتمی اور یقینی ہونے کی خبر، باعث بعد الموت کا بیان، زلزلۃ الساعہ جسے کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں، اس کی نقشہ کشی، پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے احوال، یعنی ان تمام سورتوں کا مرکزی مضمون ایمان بالآخرہ، ایمان بالقیامہ، اور انداز جو ہے وہ انذار کا ہے. اصل میں تو قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے وہ آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے. سورہ قاف سے سورہ ناس تک یہ کل 65 سورتیں ہیں. ان میں سے 10 سورتیں تو وہ مدنی ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، اور زیادہ سے زیادہ 3-4 اور مدنی ہیں. تو یہ 50 سے کچھ اوپر تقریباً 52 سورتیں مکی ہیں. اگر تعداد کو آپ سامنے رکھیں گے تو قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے. تو تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً نصف قرآن ہے جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورت الناس پر ختم ہوتا ہے. اور اس میں جو یہ مکی سورتیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا اصل مضمون قیامت اور آخرت، اور ان کا انداز انذار کا ہے، خبردار کرنا، وارن کرنا. ان سورتوں میں سورہ قیامہ جو ہے یہ بڑی منفرد مزاج کی حامل ہے. ویسے تو ان تمام سورتوں کا انداز یہ ہے کہ آیتیں چھوٹی، ردم تیز، فلو بہت تیز ہے. میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے جن لوگوں نے پہاڑوں کی سیر کی ہے وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو ندی نالے ہوتے ہیں یا دریا ہوتے ہیں ان کا پاس چھوٹا ہوتا ہے، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اور پانی جو ہے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ بہتا ہے. اس میں ایک ہیجانی کیفیت، ایک طوفانی انداز. دریائے کلہار اگر کسی نے دیکھا ہو وادی کاغان میں، یا دریائے سوات کا جس نے بھی دیکھا ہے وادی سوات میں، وہ انداز جو ہے وہ ہے ان مکی سورتوں. اور ایک جب یہ دریا میدان میں آ جاتے، دریائے سندھ ہے، پاس بہت چوڑا ہے، فلو باو آرام سے نرم روی سے پانی چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ. تو مدنی صورتوں کا انداز وہ ہے. یہ جو انداز مکی صورتوں کا ہے یہ سب سے زیادہ نمایاں سورہ قیامہ میں ہے, اور قیامت کے موضوع پر یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کی منفرد صورت ہے پورے قرآن. میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ کم سے کم اس صورت کا تو میں روا ترجمہ پوری کا آپ کے سامنے کر دوں. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. اب انداز دیکھیے, آغاز ہی ہو رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں کہ تمہیں حقوق و شبہات لاحق ہیں, تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. وہ اتنی خودنی شے ہے, یقینی شے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. تمہارے اپنے اندر ایک حقیقت ہے, کوئی شے ہے جو تمہیں کسی برے کام پر ملامت کرتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ حقیقت ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں یا کانشنس کہتے ہیں انگریزی میں, اگر یہ کوئی واقعی شے ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا تصور انسان کے اندر ہے. اور اگر نیکی اور بدی کا تصور ہے تو پھر اس دنیا میں وہ قانون پورا نہیں ہوتا جو وہ فارسی کے اس مقولے میں ہے کہ گندم از گندم دے رویت, جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو. لیکن یہاں نیکی سے انسان کو بالعموم جو ہے نقصان ہوتا, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. سچ بولیے اپنے بھی دشمن ہو جائیں. آپ دین کے راستے پر چل کر دیکھیے, آپ کے اپنے رشتے دار جو ہے سب سے پہلے آپ سے لڑیں. کسی غلط رسم کو چھوڑ کر دیکھیے, گھر کے اندر پہلے فساد ہو جائے. تو نیکی کا بدلہ یہاں اچھا نہیں مل رہا. جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ملا ہے آپ اس کا اندازہ کریں. پکڑا ہو رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, پاگل کہا جا رہا ہے, مجنو کہا جا رہا ہے. اس دنیا میں کیا حاصل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ ملنا. اور یہاں جو لوگ نیکی اور بدی کی تمیز اٹھا دے وہ ایسے کرتے گل چھرے اڑاتے, کوئی اصول نہ ہو, جب دو داؤ لگ جائے انسان لگا لے وہ ایسے کرے. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو یہ سب کچھ غلط ہے, نہ نیکی نیکی ہے نہ بدی بدی, یا یہ اندھیر نظری چوپٹ راج ہے. اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہے تو پھر جزا و سزا ہو کر رہے گی, دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہ ہے دلیل جو یہاں ایک قسم کی شکل میں آئی, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک پیر کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بات یہ نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی آخرت. اصل سبب یہ ہے کہ فسق و فجور کی زندگی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, بڑی بھٹائی سے پوچھتا ہے یہ قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, تو جب نگاہیں سلجھا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے, چاند سورج میں دھس جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, اس روز یہی انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی فرار کی جگہ, کہیں سر چھپانے کی جگہ. كَلَّا لَا وَزَرَ, جواب دیا جائے گا نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الا ربک یومئذ المستقر, اس دن کو تیرے رب کے ہی سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کیا اس نے آگے بھیجا تھا کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. اپنی زندگی میں جو اعمال انسان بھیج دیتا ہے آگے وہ تقدیم ہے, پیچھے بھی چھوڑ کر جاتا ہے. آوارہ اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے اعمال بھی درج ہوتے رہیں گے, اور اگر اولاد صالح چھوڑ کر گیا ہے تو اس کی نیکیاں بھی اس کے حساب میں آئیں گی. بل انسان و اولاد اب کہیں بصیرہ, بلکہ انسان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. انسان خوب جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑا ہوں. ولو القا معذرہ, چاہے وہ کتنی ہی بہانے بنائے معذرت تراشے. لا تحرک بھی لسانہ کا, اب یہاں خطاب کرو حضور کی طرف مڑ رہا ہے, اے محمد اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کے تیزی سے حرکت مت دو. ان علینا جمع ہوا قرآن, ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. آپ زیادہ مشقت نہ لیں اپنے اوپر, یہ دیکھیے یہ عنایت اور شفقت ہے اللہ کی کہ اس مشقت سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا. اب حفاظ کو جتنی مشقت کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن حضور کو اس سے مستثنیٰ کیا. آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا ہمارے ذمے, اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے. یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب اللہ کے حکم سے ہوئی. حضور کے سینے میں قرآن جمع ہوا تو کسی ترتیب سے ہوا, بغیر ترتیب کے تو جمع نہیں ہو سکتا. یہ چیز وہ ہے کہ جو اہل تشیع پر کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے کہ یا تو ان آیات کو وہ قرآن مجید سے کھڑک دے اگر ان کے اندر دم ہے اور طاقت ہے, یا پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن نامکمل ہے, پھر تو جمع نہیں ہوا, ناقص رہ گیا, کوئی آیت اس میں سے رہ گئی, کوئی صورت رہ گئی, ترتیب کوئی اور تھی. یہ ساری باتیں در حقیقت ان آیات کا سری انکار ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے اپنے اوپر. انا علینا جمعہ قرآن, پیدا کرانا ہے فتب قرآن, پھر جب ہم آپ کو پڑھوائے تو پھر اسی کے پیروی کیجیے. یعنی وہی ترتیب ہے کہ جو دین میں معتبر رہے گی, حجت رہے گی, کوئی اور ترتیب جو ہے وہ حجت یا اعتبار کے قابل نہیں. فرمایا ثم انا علینا بیانا, پھر اس کی شرح کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. اب قرآن کی شرح کیا ہوگی؟ وہ علم کے جو حضور کو عطا کیا گیا ہے, جو ہمیں اب احادیث کی شکل میں ملتا, یہ بھی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ, لیکن تمہاری اصل جو بیماری ہے, اصل روگ یہ ہے کہ تمہیں یہ عاجلہ بہت پسند ہے, یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت محبوب ہے, اس لیے کہ اس کا آرام بھی نقد ہے, تکلیف بھی نقد ہے, ایس بھی فوری اور کلفت اور کوف جو ہے وہ بھی فوری. تو اس سے تم محبت کرتے ہو اور تزلون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. وجوہ یومئذ ناظرہ, اب ایک دم قیامت کا نقشہ لایا جا رہا ہے. جس روز کھڑے ہو گئے اپنے رب کے حضور میں, بہت سے چہرے ہو گئے اس روز تر و تازہ. الی ربھا ناظرہ, اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوئے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے لائے. جیسے ریزلٹ جب ڈکلیئر ہوتا ہے ہائی اسکولز میں, تو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے نتیجہ. ڈکلیئر تو بعد میں ہوتا ہے, لیکن معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, کہ کون سا نتیجہ سننا پڑے گا. اسی طرح وہاں لوگوں کے چہروں پر پہلے سے آثار ہوں گے ان کے انجام کے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ, وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بھا فاقرہ, اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے, وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی قبر سے توڑ کر رکھ دے. کلا اذا بلغت التراقی, کوئی نہیں, اس وقت تو یہ بہت چہک چہک کر اعتراضات کر رہے ہیں, لیکن جب جان حسنی میں آپ پھنسے گی, اب یہ وہ قیامت صغرا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں. ایک تو وہ قیامت کبرا ہے, قیامت صغرا ہے. مم ماتا فقط قامت قیامت, حضور نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. اس چھوٹی قیامت کا نقشہ کھیتا ہے جب یہ جان ہتھیوں میں آ پھنسے گی. وکیل امن راہ, اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ موہالی کو جواب دے گئے ڈاکٹروں نے, حکیموں نے تو جواب دے دیا, آپ کو جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو. وزن اللہ الفراق, اور اس روز احساس ہو جائے گا کہ ہاں آپ کو فراق ہے, اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. جن سے بڑی محبتیں تھیں اب ان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. بڑے چاؤ سے اور بڑے ارمانوں سے جو مکان بنایا تھا اب اس میں سے نکلنے کا وقت آ گیا. بلتفت الساق بالساق, آج ہمیں نزا کا نقشہ کھیتا ہے, پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. الا ربک یومئذ المساق, اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف ڈھکیلے جانا ہے, ہانکے جائیں گے. فلا صدق ولا صلا, تو نہ اس سے تصریح کی اور نہ نماز پڑھی. یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے معاندین کا. ولیکن کذب و تولی, بلکہ جھٹلایا اور رخ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, پھر اپنے گھر والوں کی طرف چلا, اینڑتا ہوا اکڑتا ہوا. کوئی ابو جہل, کوئی ولید بن مغیرہ اپنے ذہن میں لائیے اس کے اس طرز عمل کی. یہ تصویر لفظی ہے جو یہاں کہہ دی گئی. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, ہلاکت اور بربادی ہے تمہارے لیے اور ہلاکت اور بربادی ہے تمہارے لیے. ایحسب الانسان و یترک السدا, کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوٹ جائے گا؟ علم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ منی کی ایک بوند نہیں تھا جو تپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوا, پھر وہ ایک لوتھڑا تھا, ایک علقہ تھا, پھر اللہ نے اسے بنایا, اس کے نقش و نگار درست کیے, اس کی پور پور صحیح کر دی. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اور اسی میں سے دو جنسیں بنا دی, مذکر اور مؤنث. ان کا نظام جسمانی جدا, ان کی نفسیاتی ساخت جدا, لیکن وہ اسی نوکرے میں سے بن گئی. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا, کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر سکے, جس نے گندے پانی کی بوند سے سقراط اور بقراط اور افلاطون اور اسکندر اور چنگیز اور نہ معلوم کون کون بنا دیے, بلکہ یوں سمجھیے کہ وہیں سے اللہ کے رسول بھی بنے ہیں. وہی ہے طریقہ کہ جہاں سے عظیم شخصیتیں بن کر آئی ہیں. تو وہ خلاق, ان اللہ هو الخلاق ذو القوة المتین, هو الرزاق ذو القوة المتین, تو اس کی خلاقی کا اندازہ کرو, کیا وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں صورتوں میں تو اس پر فوراً کہنا چاہیے بلا وربنا وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, پروردگار ہم اس پر گواہ ہیں, تو اس پر قادر ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر سکے. اس کے بعد سورۃ الدہر آتی ہے. اب اس میں سے ظاہر بات ہے کہ صرف ایک تو اس کا جو ابتدائیہ ہے وہ بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے. خَلَقَ الْإِنسَانَ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اب دیکھیے جہاں سے جہاں سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی کہ تمہیں بنایا ہم نے نطفے سے گندے پانی کی بوند سے, وہاں سے بات شروع کی, کیا انسان کو یاد ہے کہ اس پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شے نہ تھا قابل ذکر, اس کا ذکر بھی لانا انسان اپنی زبان پر گوارا نہیں کرتا. یہ ہے حقیقت. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے اس انسان کو بنایا ہے اس ملے جلے نطفے سے. بیضۃ الانثی اور نطفۃ الذکر, یہ چیز ان کے ملنے سے اختلاط سے یہ آگے بات چلی ہے. کس لیے بنایا؟ نطفہ لی ہے, یہ وہ ہے جو سورہ ملک کے شروع میں آیا تھا کہ یہ پوری زندگی جو ہے یہ امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ وہی لفظ ہے نطفہ لی, ابتلا, تاکہ اسے جانچے پرکھے. اجعل ذا سمیعا بصیرا, تو جب ہم نے اس کو ایک امتحان میں ڈالا تو کچھ صلاحیتیں بھی دی ہیں, سماعت بھی دی ہے, بصارت بھی دی ہے. انا ہدیناہ السبیل, پھر ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا ہے, سیدھا راستہ. وہ عقل میں بھی دکھایا گیا, قلب میں بھی ودیت کیا گیا, اور پھر وہی کے ذریعے سے بھی کھول دیا گیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا اللہ نے, چاہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے وہ ناشکری کی روش اختیار کر لے. البتہ نتیجہ مختلف ہوگا, اگر وہ ناشکری کی روش اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا, وہ بھی سورہ دہر میں آگے آ گیا. اور اگر وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا, اس کو بھی آگے بیان کر دیا. دوسرے رکوع میں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر یہ قرآن نازل کر رہے ہیں جیسے کہ نازل کرنے کا حق ہے, بطرز تنزیل, تھوڑا تھوڑا تدریجاً. فاصبر لحکم ربک, تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. ولا تطع منہم عاصما او کفورا, اور ان کی مخالفت اور ان کے دباؤ سے متاثر ہو کر ان گناہگاروں اور ناشکروں کی کسی بات کا آپ اتباع نہ کرنا شروع کر دیں, کہیں ان کی رائے قبول کرنا شروع نہ کر دیں. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا, اور اپنے رب کے نام کو جپا کرو اپنے رب کے نام کی مالا جپے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کا ایک طویل حصہ اللہ کی تسبیح میں بسر کیا کرو. اِنَّ هَٰؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ دیکھیے جوڑا ہے نا سورہ قیامہ اور سورہ دہر وہی مضمون یہاں آ گیا. وہاں تھا کلّا بل تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وہاں خطاب تھا یہاں فرمایا اِنَّ هَٰؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ لوگ جو ہے یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں اس دنیا سے انہیں محبت ہے اور وہ پچھلا جو دن ہے یوم ثقیل بھاری دن اس کے تصور کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے. آگے فرمایا انہا ذہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا یہ یاد دہانی ہے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے کیے سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت بھی شامل ہے. لاکھوں سیدھے رستے پر چلنا چاہو جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نہیں چل سکے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ تعالی علیم الحکیم اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب فراہم کیا ہے. پھر سورہ مرسلات آتی ہے اور اس کے بعد اما یتسالون سے شروع ہو جائے گا آخری پارہ. یہ دونوں صورتیں بھی باہم جوڑے کی شکل میں سورہ مرسلات کے آغاز میں کچھ قسمیں ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا یہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے ہیں قوموں پر. اللہ نے کسی پر حاسد بھیج دی کسی کو باد و سموم سے ہلاک کر دیا تو ان کا ذکر ہے لیکن یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ قسمیں کھائی گئی ہیں کس بات پر وہ یاد کیجئے. انما توعدون لواقع جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے جس چیز کی دھمکی سنائی جا رہی ہے وہ ہو کر رہنے والی. سورہ زاریات دیکھیے اس کا تقابل کیجئے. وزاریات اس میں بھی اسی طرح قسمیں تھی ہواؤں کی اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع یہاں ان دونوں آیتوں کو جمع کر دیا گیا. انما توعدون لواقع جس چیز کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ میری دھوس نہیں ہے یہ ایسے ہی جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے یہ واقعہ ہے. جیسے سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ تو لیس لوقعتها کاذبہ جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا تب تو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت آتی ہے بار بار تکرار کے ساتھ ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین افسوس ہے اور رنج ہے اور صدمہ ہے اور تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جھٹلایا. آخری جو آیت ہے سورہ مرسلات کی فبأي حدیث بعده یؤمنون تو اس حدیث کے بعد یہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. فرق کیا ہے کہ جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے وہ رسول کا کلام رسول کی بات اور یہ حدیث اللہ ہے اللہ کا کلام اللہ کی بات. حدیث وہ بھی ہے حدیث کے بھی لیکن عرف عام میں جب صرف حدیث کہیں گے تو وہ حدیث رسول مراد ہے. یہ ہے اللہ کی بات اللہ کا کلام. تو اب اس کلام کے بعد اس سے پہلے بھی سورہ زمر میں وہ آیت آئی تھی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا احسن الحدیث ہے یہ قرآن مجید بہترین بات ہے یہ قرآن مجید. وہ جو حضور کا خطبہ آتا ہے خیر الحدیث کلام اللہ کتاب اللہ بہترین حدیث جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے. وخیر الحدی حدی محمد بہترین رہنمائی محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عملی تشکیل جو ہوگی قرآن مجید کی رہنمائی کی وہ سنت رسول سے. تو معلوم ہوا جب یہ قرآن بھی نازل ہو گیا اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اب اس کے بعد اور کون سی چیز ہوگی کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے. یہی بات میں کہا کرتا ہوں جن لوگوں نے قرآن بھی پڑھا اور سمجھا اور خاص طور پر ہمارا وہ منتخب نصاب بار بار سنا اور پی گئے اور ہضم کر گئے میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اب اور کون سی چیز ہوگی جو انہیں جگائے گی اور بیدار کرے گی. اس لیے کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ تو سب سے زیادہ جگانے والی شے تھی, جس کو کہ حالی نے جس کا نقشہ دیکھا ہے کہ وہ بجلی کا تڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اگلی سورت جو ہے سورہ نبا, اس کا آغاز اس انداز میں ہوا ہے. حالی کے اس شعر کو ذہن میں رکھیے کہ اس کلام نے آ کر ہلچل بچا دی. اما یتسالون, یہ کس چیز کے بارے میں کہنے گوئیاں کر رہے ہیں, جو شروع ہو رہی ہے, جو کچھ کہہ رہے ہیں محمد, کیا صحیح ہے؟ واقعی ایسا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, کیسے اٹھا لیے جائیں گے؟ کہ چونکہ حضور کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار ہے, تم فانذر, یہ سورہ مدثر میں ہم دیکھ چکے ہیں. تو سب سے پہلی خبر آپ نے آخرت کی دی ہے. چنانچہ اس پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا, ایک ہلچل برپا ہو گئی, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. اما یتسالون, یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ یعنی نبی العظیم, اس بڑی خبر کے بارے میں, الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں یہ مختلف رائے ہو گئے ہیں کہ کچھ ماننے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور اکثر انکار کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, کوئی نہیں, کرنے انکار جتنی دیر کرنا ہے, ان قریب معلوم ہو جائے گا, حقیقت منکشف ہو جائے گی. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھلی, اور کیا پتا ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے, کس کے پاس ضمانت ہے کہ ابھی اتنے سال اور جینا ہے. تو سین عربی زبان میں آتا ہے فعل مضارے پر مستقبل قریب کے لیے, ان قریب یہ ہوا چاہتا ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد سورہ نبا میں وہ جو آیات آفاقی ہیں اللہ تعالی کی خلاقی کی نشانات اور اس سے استشہاد, وہ بہت تفصیل سے آیا ہے. اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام ارواح بھی ہوں گی اور تمام ملائکہ بھی ہوں گے, سب در سب کھڑے ہوں گے پروردگار کے سامنے, اور کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہ ہوگی, کوئی زبان کھول نہ سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ کی طرف سے اذن مل جائے. اس وقت جو ہیبت ہوگی, جو دہشت ہوگی, اس کا اندازہ کیجئے, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو بولے گا وقال ثوابا, کوئی غلط بیانی نہیں کر سکے گا, صحیح بات کہے گا. ذالک الیوم الحق, یہ دن حق ہے, سدنی ہے, آ کر رہے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, تو جو کوئی بھی خواہش مند ہے وہ اپنے رب کے طرف اپنا مقام اور ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا, لوگوں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے کہ جو آیا چاہتا ہے, جو قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ کے اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا, جس کے کرتوت سامنے آئیں گے, اس کے اعمال, یہ ہے تمہارے اعمال. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اس روز یہ کافر کہیں گے تو کاش کہ ہم مٹی ہوتے, ہم انسان نہ بنے ہوتے, ہمیں یہ صرف حاصل نہ ہوا ہوتا انسانیت کا, اس لیے کہ مٹی سے تو محاکمہ نہیں ہے. دیکھیے, یہ حسرت کا کلمہ ہے جو اس دن کہیں گے لوگ, اور یہی کلمات ہیں کہ جو عارفین نے اس دنیا میں کہے. یہاں جو کہے گا وہ عارف, حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے, کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ایک چڑیا ہوتا جس سے محاکمہ نہیں, کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جو جلتا ہے ختم ہو جاتا, اس سے محاکمہ نہیں ہے, پوچھتچھ نہیں ہے. جس نے آج اس کا احساس کر لیا اس محاکمے کا, وہ کامیاب ہو جائے گا, ورنہ اس کو کہنا پڑے گا کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے. یوم یقول یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى آئندہ چار رکعتوں میں آٹھ سورتیں پڑھی جائیں گی. یہ سورتیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ایک جوڑے کی دو سورتیں جو ہیں ان میں مضامین کی بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہوتی ہے. سورت النازعات کا آغاز بھی ہوتا ہے کچھ قسموں سے, ان کے مفہوم کے بارے میں ذرا مختلف آراء ہیں. عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں, جس طریقے سے کہ سورہ صافات کے شروع میں, یہ اصل میں پانچ سورتیں ہیں, ذہن میں رکھیے, سورہ صافات, سورہ زاریات, سورہ مرسلات, سورہ نازعات اور سورۃ العادیات آگے چل کر آئے گی. ان سب کا آغاز ایک ہی طرح سے, بعض میں ہواؤں کے سلسلے میں ان کا چلنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی تنفیذ ہوتی ہے ان کو گواہی اور شہادت میں پیش کیا ہے سورہ صافات میں اور سورہ نازعات میں فرشتوں کے کچھ افعال ہیں. البتہ یہاں جو مقسم علیہ ہے وہ محذوف ہے, کس چیز پر قسم کھائی؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہاں پر قسم جو ہے محذوف ہے, قسم وہی ہے جو اس سے پہلے تمام سورتوں میں آئی کہ ان الدین لواقع, جزا و سزا ہو کر رہے گی, جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ حق ہے, ادنی ہے, اٹل ہے. اس کے بعد کچھ نقشہ کھینچا ہے قیامت کا, وہ زلزلہ الساعہ جسے کہا گیا ہے سورہ حج میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس کے دوسرے رکوع میں بالکل دو ٹوک بات کہہ دی گئی ہے کہ اصل فیصلہ کن چیز آخرت کا یقین اور آخرت کی بات پوس اور حساب کتاب کا خوف. اگر تو یہ ہے تو انسان کا کردار کچھ اور ہوگا اور انجام بھی کچھ اور ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے زبان سے وہ کچھ کہہ رہا ہو, زبان سے وہ کہہ رہا ہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, لیکن اگر وہ دل میں وہ یقین نہیں تو پھر اس کے کردار پر اس کے ایمان کے کوئی اثرات مترتب نہیں ہوں گے اور انجام بھی پھر دوسرا ہے. یہ الفاظ بہت غور سے سنیے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. تو جو شخص طغیانی سرکشی کی روش اختیار کرتا ہے, طغا کے معنی حد سے تجاوز کرنا, دریا جب اپنے حدود میں ہے تو وہ ٹھیک ہے اور جب ذرا اس سے نکل گیا تو وہ طغیانی پڑے گا, دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام. تو اما من طغى, جو حد سے تجاوز کرتا ہے اپنا جو اصل مقام ہے بندگی کا, اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کرتا ہے, وہ آثر الحیات الدنیا, اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, مقدم رکھتا ہے. فإن الجحیم هی المأوى, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اما من خاف مقام ربه, اصل ہے یہ ہے, اور جو شخص ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا, وہ آسمہ ہوگا, جس کے بارے میں حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, پانچ چیزوں کا جب تک پورا پورا حساب نہیں لے لیا جائے گا کسی شخص کے قدم جو ہے وہ اس کٹہرے سے ہٹ نہ سکیں گے, ہل نہ سکیں گے, جواب دہی کے کٹہرے میں جو قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا. تو فرمایا اما من خاف مقام ربه, جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے, وہ لہن نفس عن الہوا, یہ طغا کے مقابلے کی شے ہے, اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا, نفس کے گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھی. فإن الجنة هي المأوى, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ سلونا کا نسا, اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب ہوگی, تی مانتا ایانا مرساہا, یہ جہاز کب لنگر انداز ہوگا, قیامت کب آئے گی, تی مانتا من ذکراہا, آپ کو کیا تعلق ہے اس چیز کے ذکر سے کہ وہ کب ہوگی. اصل ہے تو یہ کہ ہوگی, کب ہوگی یہ اصل میں بے تعلق بات ہے. الی ربک منتہاہا, اس علم کی انتہا جو ہے وہ تو تیرے رب کے پاس ہے, اس کو معلوم ہے. انما انت منذر من یخشاها, آپ کا کام ہے خبردار کر دینا ان کو کہ جن کے دل میں ذرا بھی خوف ہو قیامت کا, خبردار کر دینا, یہ ہے اصل میں آپ کا کام. کانہ یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, جس دن وہ دیکھیں گے اس قیامت کو, جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ نہیں رہے ہیں دنیا میں, اور جو بھی اس کے بعد جو عالم برزخ میں جو بھی وقت گزرا ہے وہ اتنا مختصر محسوس ہوگا انسان کو. الا عشیتن او ضحاها, کہ شاید ایک رات اور اس کی کچھ صبح بھی شاید ہم نے دنیا میں بسر کی. اس وقت اس دنیا کی زندگی ہی کے لیے سب کچھ, سچ جھوٹ, حلال حرام, غلط صحیح, سب انسان کر رہا, اور اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ بس ایک رات یا اس کی صبح بھی دھندلی سے کچھ یاد آئے گی کہ پھر صبح بھی اس کے ساتھ شاید تھی. جیسے کہ ہمیں اب جو 50 برس گزار چکے اس زندگی میں, انہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک دن سے ظاہر نظر نہیں آتی, بچپن کے واقعات معلوم ہوتے جیسے کل کے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن یہ پوری زندگی جو ہے اس کے ساتھ ہی برزخ کا وہ وقفہ بھی یہ سب محسوس ہوگا کہ جیسے ایک رات یا رات کے ساتھ اس کی صبح ہے بس. اس کے بعد سورہ عبث ہے, اس کی ابتدائی آیات جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے ایک مسلمان ہچکچاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بظاہر بڑی سخت گرفت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گرفت کس بات پر ہے کہ حضور کی توجہ کچھ عمراء کے سرداران قریش کی طرف زیادہ ہو رہی تھی. ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں ہے کہ درویش جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک درویش صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اور نابینا بھی ہے, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. اس وقت کچھ سرداران قریش حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے, گفتگو ہو رہی تھی. اب حضور کا التفات ان کی طرف اگر تھا تو دین کے لیے تھا, اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں تھا. معاذ اللہ, ان کو دعوت دینی ہے, افہام و تفہیم ہے, اور ادھر انہیں نظر نہیں آ رہا یہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے. اس کی وجہ سے حضور کے پیشانی مبارک پر کچھ بل پڑ گئے, ناگواری کا احساس ہوا کہ یہ اس وقت دخل در معقولات کر رہے ہیں, میں اس وقت مصروف ہوں. اب یہ بات اگر سے ہر اعتبار سے جسٹیفائیڈ ہے معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے, قتل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن بہرحال دیکھنے والوں کو ایک اندیشہ ہو سکتا تھا, ایک گمان ہو سکتا تھا. جیسے میں نے سورہ کہف میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی یہی مضمون آیا تھا کہ وسلم نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا, ان فقراء سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ان عمراء کی طرف نہ دیکھیے. کیا دنیا کی زندگی کے آپ بھی طالب ہو گئے؟ ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑفڑاتی ہے. کیا دنیا کی زیبائش اور آرائش آپ کی نگاہوں میں بھی چھپ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ حضور کی یہ کیفیت ہو, لیکن دیکھنے والوں کو تو یہ گمان گزر سکتا تھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر یہاں گرفت ہوئی. اب عصا وتولا, انہوں نے تیوری پر بر ڈالے اور رخ موڑ لیا. انجاہ الاعمى, کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا. وما یدریک لعلہ یزکی, اور تمہیں کیا معلوم کہ اگر تم ان کی طرف التفات فرماتے تو ان کو تزکیہ حاصل ہوتا, وہ فائدہ اخذ کرتے. اور یزکی فقل فاؤ ذکرا, یا وہ نصیحت اخذ کرتے انہیں وہ نصیحت مفید ہوتی, فائدہ مند رہتی. اما من استغنا, تو جو لوگ استغنا دکھا رہے ہیں, بے پرواہی کا ان کا انداز ہے, آپ کی دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہے, آتے بھی ہے تو کج بحثی کے لیے, کٹ حجتی کے لیے. اما من استغنا فان کا لہو تصدقا, اس کے تو آپ ڈرتے ہیں, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہیں.
ومانے کا اللہ یزکا، اور آپ پر قطعاً کوئی الزام نہیں ہوگا اگر وہ تزکیہ نہ آپ اخذ کر سکے، ان کی نیتیں نہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو چل کر آیا ہے آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَى، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَنَهَى، تو کیا اس سے آپ غفلت کرتے ہیں؟ تو اب یہ انداز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم جب بھی حضور کے پاس آتے تھے تو حضور بڑے سخت بڑے انداز میں کہا کرتے تھے، مرحباً بمن آتا من اللہ فی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر اعتراض فرمایا. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، سخت کا انداز ہے. اس کے بعد کی آیات جو ہے وہ بہت اہم ہے، اللہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ سال استغنا ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کے پیچھے اس طرح نہ پڑے. یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، جس کو چاہے جو چاہتا ہو اس تذکرے سے، اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا لے، یہ اس کے نفع کی بات ہے، اس کے بھلے کی بات ہے. اگر روح گردانی کرتا تو دفاع ہو، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلکان نہ کیجیے، اور ان کی طرف انتفاق کرتے ہوئے جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کی توجہ کے اصل مستحق ہیں، ان کی طرف سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیے. کلا اللہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پھر اس قرآن کی عظمت، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ تو بڑی قیمت والی شے ہے، بڑی قدر و قیمت والی شے ہے. یہ تو ہے ان صحیفوں میں کہ جو بہت باعزت ہے، جو بہت بلند و بالا ہے اپنی شان میں، بہت پاکیزہ صحیح سے، اور یہ ان کے ہاتھوں آیا ہے یہ کلام، وہ سفیر سفرتن کے رام برارا، فرشتے. سورہ انعام جب نازل ہوئی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے جنوں میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، جب یہ سورہ مبارکہ لے کر حضرت جبرائیل آئے. تو یہ ہے اس کے قرآن کی شان، یہ ہے اس کی عظمت. لہذا اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے، اب یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے کی کہ ایک عزت نفس ایک انسان کی اپنی ہوتی ہے، دعوت کا جب انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس کے انداز کا، تو انسان بسا اوقات اپنی عزت نفس کے وقت کا بھی خیال نہیں کرتا، اس کے اوپر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بات کو مان لوں، اور اس میں اس کا بھی اندیشہ ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کی بے وقری نہ کہیں ہو جائے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو ہے وہ رہنا چاہیے. یہ سورہ عبد کے آخر میں جو نقشہ کھینچا گیا قیامت کا، اس سے پہلے یہ سورہ معارض میں بھی الفاظ تقریباً مفہوم یہ آ چکا ہے، بہت لرزا دینے والا ہے، اس وقت وقت نہیں تھا، میں توجہ نہیں دلا سکا. قیامت کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپنے عام الفاظ میں نفسی نفسی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نہ کوئی بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آئے گا. فیضا جات الصافہ، جب وہ کٹن گھڑی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وہ امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبت ہی و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ذی نفس کو اس روز پڑی ہوگی اپنی ہی، کہ جس کی وجہ سے کسی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا، کسی کے کیا کام وہ آئے گا. پھر نقشہ کھینچا، وجوہ یومئذ مسفرۃ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن روشن، ضاحکۃ مستبشرۃ، وہی جو سورہ قیامہ میں مضمون آ گیا ہے کہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سننے کے لیے، لیکن فیصلہ تو چہروں پر لکھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ بنی انسان والا الگ سے ہی بصیرہ، انسان کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے لایا. جب اجو ہوئی آؤ میں دن علیہ خبر طرح کوہا خطرہ، کس چہرے ہوں گے غبار آلود، مایوسی کے دھمل کے جو ہے ان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر اور فاجر تھے. میں ذرا وہ سورہ معارج کے الفاظ بھی آپ کو سنا دوں کہ کتنے وہ اس سے مشابہ ہیں. اس وقت ہم اس کو بلکہ وہاں جو ہے وہ زیادہ ہی سخت مضمون آیا ہے. وہاں فرمایا ہے یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اس روز کو مجرم یہ چاہیں گے کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے, اس جہنم میں میرے بیٹوں کو دھونک دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے. وصاحبت ہی واخی, اور میری بیوی کو بھی دھونکو اور میرے بھائی کو بھی دھونکو. وہ فصیلت ہلتی تھی, ان کا وہ سارا کنبہ اور خاندان جو اس کا پناہ تھا دنیا میں, اس سب کو کہے گا کہ دھونکو انہیں. وہ منفی لگ زمین تم میون جی, تمام زمین والوں کو جہنم میں جھونک دو لیکن کسی طرح مجھے بچا لو. یہ ہوگی اس روز کی اس نفسی نفسی کے ساتھ. اس کے بعد جو جوڑا آتا ہے وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار, دونوں کے شروع میں قیامت کا کچھ لقصہ کھینچا گیا ہے جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. جب سورج بھی لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بھی مانگ پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چل رہے ہوں گے, یہ نقشہ جو ہے سورہ تکویر کے آغاز میں ہے. دونوں صورتوں میں یہ نقشہ کھینچنے کے بعد ایک ہی مضمون آیا ہے. سورہ تکویر میں علمت نفس ما احضرت, اس روز انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز اس نے آگے بھیجی ہوئی. یہ زیادہ کھل کر یہ بات آئی سورہ انفطار میں, علمت نفس ما قدمت و احضرت, اس روز ہر انسان کو ہر جی نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس نے آگے کیا اور کیا پیچھے چھوڑا, کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. سورہ تکویر میں اس کے ساتھ ہی مضمون آ رہا ہے جو سورہ نجم کی ابتدائی آیات کے مشابہ ہے. وہاں بھی والنجم اذا ہوا ستارے کی قسم کھائی تھی, یہاں بھی قسم فلاح اس کے بل کنت الجوار کنت واللیل اذا اسقط والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے حضور کا ذکر تھا, ما صاحبکم بمجنون, اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر تھا. جیسے حدیث نبوی میں ہم نے دیکھا کرتے کہ راوی کون ہے اس حدیث کا, اور ان راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں, ایک دوسرے سے ملے بھی ہے کہ نہیں. یہ جو آیا تھا مرسلات میں کہ یہ حدیث اللہ ہے, فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, اس کے راوی اول کون ہے حضرت جبرائیل, راوی دوم کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں ملے بھی ہے, انہوں نے دیکھا بھی ہے ایک دوسرے کو کہ نہیں, وہ مضمون ہے جو سورۃ النجم میں بھی ہے اور یہاں بھی. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون, وہاں تھا ما ول صاحبکم وما غوا, یہاں فرمایا تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے, اس مغالطے میں اطلاع نہ ہو جانا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور انہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہے افق مبین پر, ان کی اصل ملکی جو صورت ہے اس میں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جا رہے ہو, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. لمن شاء منكم من يستقيم, جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کر لے. وما تشاؤون الا ان شاء الله, پھر وہ مضمون آ گیا جو اس سے پہلے سورہ دہر میں آ چکا ہے, تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, اللہ سے توفیق طلب کرو. الا ان شاء الله رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ انفطار کا میں بیان کر چکا ہوں کہ شروع میں وہ قیامت کے احوال ہے, لیکن اس کا مرکزی مضمون جو ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر, اس کو معنی تو سمجھ لیجئے. یہ بھی ہمارے ہاں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ لطف نواز ہے, ان چیزوں کی وجہ سے گناہوں پر جری ہوتے چلے جانا, اللہ کی رحمت کی امید اتنی بڑھ جائے کہ اس کی پکڑ کا خوف نہ رہے, یہ گمراہی کی بہت بڑی صورت ہونا کیا چاہیے, ما بین الخوف والرجا, خوف بھی رہے امید بھی رہے, رحمت پر بھی نگاہ رہے لیکن اس کی پکڑ پر بھی نگاہ رہے.
لرزتا اور کانپتا بھی رہے انسان اور امیدوار بھی رہے اللہ کی رحمت کا. یہ دونوں کیفیات اگر بیک وقت ہے اور متوازن ہے تو انسان کا طرز عمل درست ہوگا. اور اگر رحمت پر دھوکہ کھا گئے, اس کی شان غفاری پر دھوکہ کھا گئے, سورہ حدید میں یہ ذکر ہے کہ اس شیطان دغا باز نے تمہیں خوب دھوکہ دیا, بغرتم باللہ الغرور, اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ پر, تو وہ وہاں بسنے والا ہے. جہاں وہ بسنے والا ہے وہاں وہ منتقم بھی ہے, وہ بدلہ لینے والا بھی. تو فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اس نے تمہیں بنایا, تمہاری تعدیل کی, تمہارے اجزاء کو درست کیا, پھر جس صورت میں چاہا تمہارے تمام اجزاء کو جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, اگر تم یہ اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر اور معصیت کی طرف جا رہے ہو تو اصل میں تم جزا و سزا کے ملک ہیں, اصل میں آخرت پر یقین نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ تم پر نگران ہے کرام الکاتبین, وہ دو فرشتے باعزت کے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. یا نمون ما تفعلون, جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ جانتے ہیں. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ, نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور فاسق و فاجر جہنم میں جائیں گے. یصلونها یوم الدین, وہ اس میں پہنچیں گے اس جزا و سزا کے دن. وما هم عنها بغائبین, پھر وہاں سے ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا. وما ادراک ما یوم الدین, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر سوچو کچھ پتا ہے وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کے کوئی بھی نفس کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا, کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا. والامر یومئذ للہ, اور تمام اختیار اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد سورہ متصفین, سورہ تفصیف اور پھر سورہ انشقاق, یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں. تف عربی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی حقیر سی شے کو. متصفین سے مراد ہے بہت سی حقیر سے کسی نفع کے لیے دھوکہ دینے والے اور غلط حرکت کرنے والے. یہ کم تولنا جو ہے, یہ ہاتھ کی ذرا سی جنبش, وہ 16 چٹاک کے بجائے 15 چٹاک دے دے گا. وہ ایک چھٹاک میں اس نے اپنا ایمان فروخت کر دیا. اگر تجزیہ کریں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تباہی ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ ان حقیر چیزوں کے لیے ایمان فروشی کر رہے ہیں. کون الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے ناپ کر لیتے پورا پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, جب ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن انہیں اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم, وہ بہت بڑا دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن کے انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے, کھڑے ہوں گے. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے مجھے کیونکہ بہت زیادہ دلچسپی ان پہلوؤں سے ہے, تو ایک آیت بہت عظیم ہے, بلکہ دو. بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکتمون, یہ جو جھٹلا رہے ہیں, تردید کر رہے ہیں, تکذیب کر رہے ہیں, اصل سبب کیا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. یہ دل جو اللہ نے انسان کو دیا ہے بہت بڑی شے ہے, یہ آئینہ جان جہاں نما ہے, اس میں معرفت خداوندی مکمل ہے, لیکن اس پر داغ پڑتے رہتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ جب ایک برا کام کرتا ہے داغ پڑتا ہے, توبہ کرتا ہے کہ داغ بھول جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا پھر برا کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے پھر داغ پڑتا ہے, اور یہ آئینہ قلب جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے. حدیث میں بھی حضور نے خبر دی, ان ھذہ القلوب لا تصدع کما یصدع الحديد اذا اصابه الماء, ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑے. تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, لوہے پر زنگ لگتا ہے, ہماری تلواروں پر زنگ لگ جاتا ہے, پالش کرتے ہیں, سیٹل کرتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے, تو ان دلوں کو زنگ کا بھی کوئی علاج ہے یا نہیں, کوئی پالش کوئی سیٹل؟ آپ نے فرمایا ہے, کثرت و ذکر اللہ کے تلاوت القرآن, دو کام کثرت سے کرو, بہت کو یاد رکھو, جانا ہے رہنا نہیں ہے, اور کچھ پتا نہیں کہ ابھی بلاوا آ جائے. اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ ہے دل کے زن کو دھونے والی سے. ایک یہ کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا وفیض آل کفل یا تنافس المتنافسین. تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. دنیا میں ہمارا تنافس اور منافست کیا ہے؟ دولت میں، شہرت میں، عزت میں، وجاہت میں، اقتدار میں ایک دوسرے سے ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ بڑھو ضرور ایک دوسرے سے، لیکن جنت کے حصول میں آگے بڑھو، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے منافست اس میں کرو، مقابلہ اس میں کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، لیکن نکلنے کا میدان جو ہے یہ جدا ہوگا. سورہ انشقاق میں دو آیتیں بہت عظیم ہیں. ایک تو فرمایا کہ یا ایھا الانسان، شروع میں تو کچھ قسمیں ہیں ان پر تو اس وقت بیان کرنے کا قطعاً کوئی موقع نہیں. اے انسان، انک کادھن الی ربک کدھن فملاقیک، تمہیں دکھ پر دکھ سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں پہنچ جانا. یہ فلسفے کے اعتبار سے بہت عظیم آیت ہے. اس دنیا میں انسان کو بے پناہ دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. بدمت کا فلسفہ یہ ہے کہ سرمم دکھم، اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. یہ تو یہ کہ انسان میں ذرا بھول جانے کا مادہ ہے، یہ سیفٹی والو اللہ نے لگایا ہوا ہے. اگر بھول نہ جائے انسان تو صدمات اتنے ہیں کہ جو انسان سہتا ہے. یہ سارے صدمے سہتے ہوئے تمہیں ایک روز اپنے رب کے حضور میں حاضر بھی ہونا ہے. یہ صدمے اور تکلیفیں تو اور حیوانات بھی ہیں کہ جن کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صدمے برداشت کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے محاسبے کے لیے. سامہ منیس یا کتاب بہود یمین ہوئی فسو فیحاسب و حساب یسیرا، تو اس روز اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا بڑا آسان. حساب یسیر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا بس پیشی ہوگی، سرسری سا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور معاملہ ختم. یہ حساب یسیر ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے. پجل کے لوگ قلب و الہ یہی منصورا، اور اپنا وہ حساب دکھا کے واپس آئے گا تو مسرور ہوگا، شادہ ہوگا، کامیاب ہو گئے. ماما منوسیا کتاب ہوں ورا جا رہی، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے تھمایا گیا، فسوف یدور سبورا، وہ اب موت مانگے گا، کاش سے موت آ جائے. ویسلا سعیرا، اور وہ پڑے گا جہنم میں. یہ آج بہت اہم ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوشیاں لوٹ آیا ہے. یہ جو تھا حساب یسیر والا، وہ وہاں لوٹے گا اپنے گھر والوں کے سامنے آئے گا تو شادہ و فرحہ آئے گا. اور یہ دنیا میں عیاشیاں کر آیا اور اپنے اہل و عیال کے اندر عیش کر آیا اور خوشیاں لوٹ آیا، اس کا حصہ وہاں ہے، یہ یہاں لے چکا ہے. اس کے بعد دو سورتیں، سورت البروج اور سورت الطارق. اس میں سے سورت البروج جو ہے اس کے بارے میں ضرور میں سب کچھ عرض کروں گا، اگرچہ میرے حساب سے وقت ختم ہو چکا ہے. یہ کتنا سورت البروج میں نقشہ کھینچا گیا ہے. پرسیکیوشن ایک تاریخی واقعہ ہے شدید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو ایک مشرک بادشاہ نے زندہ آگ میں جلایا. وہ اصحاب المخدود النار ذات الوقود اذھم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اس کا ذکر جو ہے یہاں کیا گیا ہے. اور فرمایا وما نقموا منہم، انہوں نے انتقام ان سے لیا کس بات کا؟ صرف اس بات کا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو العزیز اور الحمید ہے. وہی بات جو سورہ مومن میں ہم نے پڑھی تھی کہ مومن آل فرعون نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا صرف اس ایک بات پر ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا میرا رب اللہ؟ تو اسی طرح یہ سخت ترین جو ہے تعذیب کے جو واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، ان میں سے یہ واقعہ بھی بہت بڑا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے.